السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ نشست ایک دینی ادارے کے تعاون اور تعارف کے سلسلے میں ہے جو یہاں ملک ہی میں کام کرتا ہے، امریکہ میں، اور 501c ہے، رجسٹرڈ ہے. حق تعالی شانہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ اسلام اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس پر انسان کو نجات ملنے والی ہے. مسلمان کو ہی نہیں، سارے انسانوں کو نجات جو ہے وہ اسلام پر ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اللہ کے پاس، مذہب صرف اللہ کے پاس اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بھی اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وہ چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اور آخرت میں نقصان سے بچانے والی ہے. انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن دین اسلام نہ ملے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا. جیسے فرعون کو سب کچھ ملا تھا لیکن اسلام نہیں تھا اس کے پاس. بادشاہت مل گئی، پیسہ مل گیا، حکومت مل گئی، محلات مل گئے، ایگریکلچر مل گیا، باغات مل گئے، نہریں مل گئیں، کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا، اسلام نہیں تھا. قارون کے پاس سب کچھ تھا، اسلام نہیں تھا، ناکام ہو گیا. شداد کے پاس سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے، اسلام نہیں تھا، ناکام ہو گیا. قوم عاد و قوم نوح کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس اسلام نہیں تھا، ناکام ہو گئی. تو ہمیں اللہ پاک نے اسلام دیا جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے حالات میں نشیب و فراز ان کے اگزام کا حصہ ہے. مسلمان ہوں گے تو کوئی حالات نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ اور ایگزامینیشن جو ہوا کرتا ہے وہ تو ہر طرح سے ہوتا ہے، تکلیف سے بھی ہوتا ہے، راحت سے بھی ہوتا ہے، نعمت سے بھی ہوتا ہے، مصیبت سے بھی ہوتا ہے، خوشی سے بھی ہوتا ہے، پریشان کر کے بھی ہوتا ہے. چونکہ ایمان کی صفت صبر ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ایمان کی صفت شکر ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہوگا. اور جس میں صفت شکر آئے گی اس پر ایمان کا درجہ ملنے والا ہے، جس میں صفت صبر آئے گی اس پر ایمان کا درجہ ملنے والا ہے. اس لیے دنیا کی کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا بھی کوئی پریشانی اس کو نہیں آئے گی. دنیا کی کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو راہ حق پر ہونے کی تسلی رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی ہمت رہے گی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے فیصلوں میں حکمت نظر آئے گی کہ اللہ پاک نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہے جس کا مجھے فائدہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں آنے والی تکلیفوں کے سلسلے میں جب اللہ پاک آخرت میں فائدہ بتائیں گے، بہت سا ثواب اس کو دیں گے، تو کہے گا پروردگار اتنا ثواب تو میں نے کمایا نہیں تھا، یہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا دنیا میں جو تجھے تکلیف آئی تھی اس تکلیف کے بدلے میں میں نے یہ دیا ہے. تو اس کے ثواب کو دیکھ کر ایمان والا کہے گا کہ پروردگار تو نے دنیا میں میری تکلیف اتنی کم کیوں رکھی کہ آج اس کا ثواب مجھے بہت زیادہ مل جاتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوں کہے گا کہ دنیا میں کاش میری کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ وہ تکلیف میں برداشت کر لیتا، اور آج اس کے بدلے میں جو چیز مجھے مل رہی ہے وہ مل جاتی اللہ پاک کے پاس. تو دنیا میں راحت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا، اور اللہ کے فیصلے میں حکمت کی نظر آنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نظر کر کے دل کو تسلی اور راحت حاصل رہنے کا کہ کتنی بھی پریشانی آئے دل پریشان نہیں ہوتا ایمان والے کا اگر ایمان اس کے پاس ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ امتحان کے رخ ہیں، کبھی یہ پیج کبھی وہ پیج، کبھی اس قسم کا ٹیسٹ ہے کبھی اس قسم، اور آخرت میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ٹیسٹ ہوگا، وہاں پر بھی نرم اور گرم رہے گا، وہاں پر بھی مصیبت اور نعمت دونوں مکس رہیں گے، نہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر راحت ہی راحت ہوگی، ایسی راحت جس میں کوئی تکلیف شامل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی سر کا درد نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی چکر کسی کو نہیں آئے گی کبھی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی دوسرے آدمی سے کوئی ٹیزنگ برداشت کرنی نہیں پڑے گی. لا یسمعون فیہا لغواً ولا تاثیماً، کہ دوسروں سے وہ کسی لغو بات کو اور تکلیف دینے والی بات کو تک نہیں سنیں گے. یعنی ہم تو کوئی تکلیف اٹھائیں گے نہیں، دوسرا بھی کوئی تکلیف دینے والا نہیں رہے گا کہ آپ جا رہے ہیں تو گاڑی پیچھے سے بجا دی، انگلی دکھا دی، کچھ کہہ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. لا یسمعون فیہا لغواً ولا تاثیماً، کہ نہ لغو سننا پڑے گا نہ کوئی گناہ کی بات سننی پڑے گی. اسلام ہمیں اللہ پاک نے وہ چیز دی ہے، سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ایمان اور اسلام کی ہے. کیوں؟ اسلام ایک زندگی کا نام ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. اسلام اس زندگی کا نام ہے جس میں آدمی کی منمانی نہیں ہوتی، ربمانی ہوتی ہے، اللہ چاہی ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، خرچ اور آمدنی، اور اسی طریقے پر اس کی کمائی اور اس کا خرچ اور اس کی جان اور اس کا مال، یہ سب چیزیں آدمی اپنے لیے کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے لیے ذخیرۂ آخرت بنے اور اللہ پاک اسے راضی ہوں. اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، اور اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ میری بدن کی عبادتیں، ونسکی اور میری قربانی، اور اس کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا کہ میری مالی عبادتیں. میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی میرا مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا اور میرا بدن اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں چلے گا کچھ بھی. لا شریک لہو، اللہ کا چونکہ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے میں جان میں اور مال میں اپنی طرف سے کچھ بھی کروں گا تو گویا میں نے اللہ کا شریک کیا، چاہے اپنے نفس کو ہی کیا، کیونکہ نفس بھی اللہ کا شریک ہوتا ہے، بت ہی نہیں ہوتا، نفس اللہ کا شریک ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے خواہش کو اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نفس کی منشے کے مطابق، اللہ مرضی کے خلاف نفس کے منشے کے موافق کوئی چیز ہو گئی، شریک ہو گیا. لیول الگ الگ ہے شرک کا، لیکن شرک تو ہوا. لا شریک الا، تو میں اللہ کے لیے میری مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور بذالک امر، تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں ایسے زندگی گزار لوں. وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہل کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی آگے بڑھ کر اللہ کے لیے سرنڈر ہو جانے والوں میں سے ہوں. آپ یہ فرما دیجئے مجھے اس کا حکم دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا وانا اول المسلمین کا، کہ میں سب سے پہلے سرنڈر ہوتا ہوں. تم لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں کہ تم ہو جاؤ، نہیں، میں پہلے ہونے والوں میں سے ہوں، یہ مطلب ہے وانا اول المسلمین. پھر اس کے بعد تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی ہو جاؤ، چونکہ کامیابی تو ساروں کی اسی کے اندر ہے. تو حق تعالی شانہ نے اس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ہماری کامیابی رکھی ہے، اور یہی اسلام کی حقیقت بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو دین کے اور اسلام کے تقاضے ہمارے ذمے آتے چلے جائیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی بساط کے بقدر اور اس میں حصہ لینا، یہ ہمارے اسلام کے تقاضوں میں سے ہے. اسلام کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ خود اسلام پر عمل کرنا، اور اسلام کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اسلام کو دوسروں تک پھیلانا، پوری دنیا کے انسانوں تک اسلام کی امانت کو منتقل کرنا. اسی لیے دعوت کی محنت ہے کہ سب لوگوں میں اللہ کی بات چلائی جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، آخرت کی حقیقت سامنے رکھی جائے، قبر اور موت اور ما بعد الموت کی تیاری کا حکم دیا جائے، ترغیب دی جائے، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کے فانی ہونے کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے اس دنیا کی محبت کم ہو اور وہ آخرت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کر سکیں. اور اسلام کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو اسلام کا علم ہے، اللہ کا جو علم وحی کے ذریعے سے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں، اس کی پوری پوری حفاظت کی جائے، ایک ایک ڈیٹیل کی، تاکہ کوئی بھی انسان کو اللہ کا قانون جاننے میں کوئی پریشانی نہ آئے، اتھنٹک طریقے پر اویلیبلٹی رہے اللہ کے قانون کی. اتنے آدمیوں کو اتنے مسئلے الگ الگ پیش آ گئے، 20 آدمیوں کو 20 الگ مسئلے پیش آئے، کسی کو طہارت کا، کسی کو غسل کا، کسی کو نماز کا، کسی کو زکوٰۃ کا، کسی کو انہیریٹن کا، کسی کو نکاح طلاق کا، کسی کو بچوں کی پرورش کا، کسی کو بزنس کا، کاروبار کا، اور کسی کو قرضے کا، اور کسی کو رہن رکھنے کا، اور کسی کو جناب شرکت کا، اور کسی کو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا قانون اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا علم اتارا ہے، اس کو بتانے والا ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں اویلیبل ہونا ایسے لوگوں کا یہ فرض ہوتا ہے. تو دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں دین کی طلب اور عظمت پیدا کی جاتی ہے، اور علم کے ذریعے سے قانون الہی کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے محافظین پیدا کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے قانون کا اس دنیا میں محفوظ ہونا سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ پاک نے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون کے محافظ کی فضیلت کیسی بیان فرمائی، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت عابد پر، دیندار آدمی پر، دنیا دار کا تو حساب ہی نہیں ہے کچھ، دیندار آدمی پر جو کہ عالم نہیں ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت حضور فرماتے تمہارے اوپر ہے. اگر یہ جملہ حضور نہ فرماتے اور کوئی دوسرا بولتا تو اس کی گردن مار دیتے تھے اپن لوگ، ایسا بولتا تو حضور سے کمپیئر کرتا، لیکن یہ سرکار نے فرمایا ہے. عالم کی فضیلت بیان فرمائی، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر، دیندار پر، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی معمولی پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قانون کا محافظ موجود ہے تو قانون کی حفاظت ہے، قانون الہی کا، قانون الہی کی حفاظت ہے تو قانون الہی اویلیبل ہے ہر جگہ. اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے اداروں کا تعاون کریں پورا، اور ایسوں کی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بناتے رہیں، مفتی بناتے رہیں. یہ نہیں کہ بھئی ایک دو چار مفتی آگے کام چل جائے گا، نہ مرے تک، جب تک یہ مرے گا نہیں اس وقت تک رہے گا، پھر جب یہ مرے گا پھر دیکھا جائے گا، دو ایک کو کہیں سے اٹھا کے لائیں گے. اگر ایسا سوچے کہ دو چار گھڑیاں بن گئی، دو چار فون بن گئے، دو چار فین آ گئے کمپنی میں، اور کہیں گے ایک چار فین تو آ گئے ہیں کمپنی میں، یہ ختم ہوں گے، یہ خراب ہوں گے تو پھر دوسرے چار بنائیں گے، تو ہو گیا، فیکٹری تو چل گئی، فون کی فیکٹری تو چل گئی، گاڑی کی فیکٹری تو چل گئی. تو دنیا کے کسی قانون میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی گاڑیوں کا پروڈکشن ہر وقت جاری، فین کا پروڈکشن ہر وقت جاری، فون کا پروڈکشن ہر وقت جاری، نیا نیا، نئی نئی کوالٹی، نئے نئے فیچرز، نئے نئے ڈیزائن، اس میں نئی نئی چیزوں میں ترقی، اس میں تو اس میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی ڈالی جا رہی. کمپیوٹر کا بزنس ہر وقت جاری، کپڑوں کا بزنس ہر وقت جاری. ایک دینی مدرسوں کا بزنس، اس کو ہر وقت جاری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. اور یہ انسانوں کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب یہ کون سا گاؤں ہے تمہارا، اوکلیٹ کے کچھ نام ہے نا، آرکیڈی ہے، آرکیڈی میں ہی فین بننا ضروری ہے کیا؟ فین کہیں میں بنے آپ کو لا کے لگا دے آرکیڈی کے اندر، یہ ہونا پڑتا ہے نا. فون آپ کے پاس ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کی بستی میں بنے، کہیں بھی بنے گا تو فون آپ کو ملے گا، چاہے وہ چائنا سے بن کے آئے، چاہے وہ جاپان سے، جرمن سے بن کے آئے، چاہے امریکہ کی کسی اور کمپنی میں بنے. انسانوں کی ضرورت کی، چونکہ انسان متمدن ہے، تمدن کی اشیاء کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا پروڈکشن آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس لیے پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کے دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے ہی کام ہیں، اس میں تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے. چونکہ یہ دنیا مادیت کو پہچانتی ہے تو مادی اعتبار سے اس کو وہ چلاتے ہیں. ہم روحانیت کی لین، دین کی لین کے لوگ ہوتے ہیں تو دین تو صرف مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، دین کے تقاضوں کو، دین کی ذمہ داریوں کو، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اس لیے یہ مسلمانوں پر آ گئی، اور مسلمانوں پر بحیثیت مذہب کی ذمہ داری آ گئی، کوئی ظاہری بینیفٹ ان کو نظر نہیں آتا. اب جیسے ہم نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی، کیا ملا صاحب آپ کو؟ جو ملا آپ کا ایمان ہے، کیا ملا؟ اور جو ملا وہ ایمان ایسا ہے کہ وہ ملے گا. رائٹ نو کوئی چیک دکھا سکتے آپ کہ آپ نے ایک آدھا گھنٹہ کام کیا یہاں پر تو بھی آدھے گھنٹے کا کیا چیک دے رہے اللہ؟ مذہب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مذہب کا ریزلٹ آپ کو ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. اللہ دینا یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ دینا یؤمنون بالغیب، انسین پر جو بلیو کرنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لیے مذہب کام کی چیز ہے. اور جس کا انسین پر یقین نہیں ہے، غیب پر یقین نہیں ہے، مذہب اس کے کام کی چیز نہیں ہے. اور جب اس کے کام کی چیز نہیں ہے تو وہ فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا، تو آخرت میں جا کے فائدہ بھی نہیں ملے گا پھر اس کو. اور یہ اللہ کی چونکہ بات ہے تو اگرچہ کہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اگرچہ کہ مذہب کے انجام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا ہمارے دیکھنے سے بھی زیادہ ہوتا، ہمیں ملنے سے بھی زیادہ ہوتا، زیادہ ہے. اللہ کا بتا دینا ہمارے دیکھنے سے بھی زیادہ ہے، ہمیں کوئی چیز حاصل ہو جائے اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے مذہب کے ذریعے سے جو بات ہمیں بتائی گئی وہ بالکل یقینی ہے، پکی ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ عرش معلیٰ کی تحریر ہے. وہ وہ تقدیر کی لوح محفوظ کی تحریر ہے وہ، جب مذہب میں ہمیں یہ بات بتائی گئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری میں جیسے نماز رکھی، جیسے روزہ رکھا، جیسے زکوٰۃ رکھی، جیسے حج رکھا، جیسے ماں باپ کے حقوق رکھے، جیسے بزنس کے اصول بنائے، جیسے شادی بیاہ کے اصول بنائے کہ کس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، حلال حرام کی تفصیل بتائی، ہر لڑکی سے نکاح نہیں پڑھا لے سکتے، آپ کی محرم محرم ہو یا نا محرم ہو، اس کے اصول اور ضابطے ہیں. اسی طریقے پر اللہ نے ہماری ذمہ داری میں دین کی نصرت رکھی، دین کی مدد رکھی، دین کے پھیلانے کا کام رکھا، دین کے لیے وقت لگانے کی ذمہ داری رکھی، دین کے لیے مال لگانے کی ذمہ داری رکھی، دین کے لیے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری رکھی، دین کے لیے علم کو پھیلانے کی ذمہ داری رکھی، دین کے لیے علم سیکھنے والوں کا تعاون رکھا. اللہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، تم خود ہی قانون کو جاننے والے بن جاؤ، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، تم بھی بن سکتے ہو. ظاہر ہے کہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے، کس کے پاس اتنی فرصت ہے. او متعلمن، یا نہیں ہوتا تو تم اسٹوڈنٹ بن جاؤ، کچھ نہ کچھ سیکھنے والے بن جاؤ. ہر وقت ایک آدمی، ایک مسلمان کو طالب علم رہنا چاہیے کہ میں کچھ سیکھ لوں. ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، کاہے کے لیے سنتے ہیں؟ متعلم ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب آئے ہیں تو چلو کچھ سیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ دین کی بات کان میں پڑ جائے گی، کچھ تازگی ہو جائے گی، کچھ بات نئی بھی معلوم ہو سکتی ہے، کچھ معلوم اگر پہلے سے ہے اس میں تازگی آ جائے گی. اس لیے کہ مسلمان کو یاد دلانا پڑتا ہے، بھولتا رہتا ہے، چونکہ یہ فوراً نظر آنے والی چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو. اپنے امام صاحب ہیں، ان سے قرآن پاک سیکھ لیا، ان سے تجوید سیکھ لی، ان سے مسائل سیکھ لیے، ان سے وقت لے لیا، ان کی خدمت میں رہ گئے تھوڑی دیر، ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے، کوئی اللہ والا آ گیا اس کے پاس بیٹھ گئے تاکہ دین سیکھ لیں، جماعت آ گئی اس کے ساتھ وقت لگا لیا دین سیکھ لیں، دین کے ماحول میں تھوڑی دیر رہ جائیں. او ناصرن، اگر طالب علم اور متعلم دونوں بھی نہیں بن سکے تو تم اس کے مددگار بنو، اس کی مدد کرو، جو انہیں کر رہا ہے اس میں ہیلپ کرو. او محبن، یا تیسری چیز بھی اگر نہیں ہو سکتی تو چوتھی چیز محبت کرنے والے بنو. آپ کے دل میں اس کا پیار ہو، آپ کے دل میں اس کی عظمت ہو، آپ اس کو چاہتے ہوں، اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہوں. اور محبت میں تو آدمی مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے. محبن بولنا یہ تو ساری چیزوں کو بنا دیتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، طالب علم بھی بناتا ہے، ناصر بھی بنا دیتا ہے. فرمایا کہ کن عالمن او متعلمن او ناصرن او محبن لہو ولا تکو خامسن فتحلک. اور پانچواں مت بننا، ان چاروں سے ہٹ کر برباد ہو جائے گا. ولا تکو خامسن، حدیث شریف ہے، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ولا تکو خامسن فتحلک، تو پانچواں مت بننا کہ تو برباد ہو جائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر دین کی تعلیم کے ادارے نہیں ہوں گے اور عالم تیار نہیں ہوتے رہیں گے تو قانون کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور جب قانون نہیں رہے گا تو اللہ کے دین پر چلا کیسا جائے گا؟ جب چلا نہیں جائے گا تو اللہ کے ہاں نجات کیسے حاصل کی جائے گی؟ مرضیات کی تفصیلات اللہ کی، نامرضیات کی تفصیلات، پسندیدہ کاموں کی تفصیل، ناپسندیدہ کاموں کی تفصیل، کوئی ایک لائن نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے. زندگی بھر کے سارے شعبے جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں سب کے متعلق اللہ کا قانون ہے، اور سارے عالم کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے دوروں کے، سارے ادوار کے لیے، سارے زمانوں کے لیے ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان کا تعاون کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، قرآن پاک میں بڑے فضائل اس کے بیان کیے گئے. قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ دانہ جو ہے نا زمین میں بوتا ہے، اور جیسے ایک دانہ بوتا ہے تو اس سے جو بالی نکلتی ہے، پھر اس میں بالیوں سے پھر بالیاں برانچز نکلتی ہیں، اور ہر برانچز میں پھر سو سو دانے لگ جاتے ہیں. فرما ایک کے ساتھ سو ہو جاتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. وہ پورا کا پورا اس کو ریٹرن ملے گا، ایک کا سات سو کی شکل کے اندر ملے گا، سات ہزار میں ملے گا، سات لاکھ میں ملے گا، سات کروڑ میں ملے گا، سات ارب میں ملے گا. جیسے جیسے اس کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے اس کے اعتبار سے، اور جیسے بندے کا اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے تعالیٰ شانہ اضافہ فرماتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے تقاضوں پر اگر خرچ کرنا پڑ گیا، مسجد بن رہی ہے پیسے لگانے پڑ گئے، مدرسہ بن رہا ہے پیسے لگانا پڑ گیا، عالم حافظ بن رہے ہیں پیسے لگانے پڑ گئے، یار ہمارا تو پیسہ خرچ ہو گیا. فرمایا تمہارا خرچ نہیں ہوتا، تمہارا تو اور بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھتا ہے. وما انفقتم من شیء فیخلفہ، جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس کرے گا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. پہلے لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ تم آخرت ہی پر یقین رکھو، اگر تم کو دنیا میں واپس ہم پلٹا کے دیں گے تو تمہاری نیت خراب ہوگی. پہلی قوموں پر اتنا اعتماد نہیں کیا گیا، سرکار کی امت پر یہ اعتماد کیا گیا کہ یہ پھر بھی اپنی نیت خراب نہیں کریں گے. یہ اللہ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم کو دنیا میں ہم واپس کر دیں گے اور ان کو دے دیا بھی جائے گا تو واپس لینے کی نیت سے نہیں کرے گا، وہ کرے گا پھر بھی اللہ کے لیے، واپس کر دیا جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ جتنا خرچ کیا جائے گا آخرت میں ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں برکت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ پاک نے زبور میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جو اس امت کی خصوصیات بیان کی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اس میں اس کا مضمون موجود ہے کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو رعایات دینے والا ہوں، مراعات دینے والا ہوں، بینیفٹس دینے والا ہوں، اس میں ایک بات یہ ہوگی کہ جو کچھ وہ خرچ کریں گے اللہ کے لیے برکت کے ساتھ میں ان کو دنیا میں بھی واپس کر دوں گا اور آخرت کے ثواب میں کمی نہیں کروں گا ان کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ آ گئے تھے، دل سے تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن فزیکل ظاہر نہیں کیا تھا اپنے آپ کو، تو ابو جہل وغیرہ سے دوستی تھی، تو اس کے پریشر سے آ کے انہوں نے بھی ساتھ دے دیا تھا۔ وہ بدر میں جا کے قید ہو گئے، وہاں پکڑ لیے گئے، 70 ان کے مارے گئے تھے اور 70 کے قید ہو گئے تھے۔ 70 قیدیوں میں ابو حضرت عباس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضور بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو بہت ٹائٹ باندھ دیا گیا، ایک آدمی چھوٹے بچے نے باندھ دیا۔ حضرت عباس ایسے تھے کہ ان کا کرتا کسی کو نہیں آتا تھا، بہت ڈیل ڈول کے تھے وہ۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب تھا کہ اس بچے نے مجھے کیسے باندھ دیا، ایسے 5 بچوں کو تو میں ایک ہاتھ میں پکڑوں تو نہیں چھٹا سکتے، اتنا تو میں مضبوط ہوں، مگر کیا غیبی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد تھی کہ انہوں نے مجھے باندھ دیا۔ جب بہت زیادہ کسکسانے لگے، رات میں ان کی آہیں نکل گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے والوں کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی میری سفارش ہے کہ میرے چچا کے ساتھ رعایت کر کے اس کی بندیں تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، وہ بیچارہ بہت آہیں کر رہا ہے، بہت اس کو تکلیف ہے۔ حضرت ایسی کیسی بات ہے، اگر فرمایا تو ہم کھول ہی دیں۔ فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب کے ساتھ اصول ہے وہ ان کے ساتھ میں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈھیلا کر دو۔ پھر وہی آئی کہ جتنے لوگ قید ہو گئے ہیں ان لوگوں سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پیسے مسلمانوں کے کام آ جائیں۔ تو 20 مثقال سونا، یہ جو ہے نا ایک ایک کا فدیہ مقرر ہوا۔ 20 مثقال سونا اس زمانے میں بہت ہوتا تھا، 20 مثقال۔ تو حضرت عباس کو بلا کے حضور نے فرمایا کہ 20 مثقال سونا دے دو، 20 مثقال سونا دے دو۔ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام فضل کے پاس، یعنی چچی کے پاس جو پیسہ رکھا کہ آپ آئے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمیونیکیشن تھا نہیں اس زمانے میں، اور ام فضل کو جو کچھ دے کر آئے تھے وہ صرف ام فضل کو، یعنی چچی کو معلوم تھا یا چچا کو معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو حضرت عباس، تو حضور تو بھتیجے ہیں نا بھائی، ابھی تو وہ بات نہیں آئی تھی ابھی، ہاں تجھے کیسے معلوم میرے پاس، میں ام فضل کے پاس رکھا کیا ہوں؟ تو مجھے اس ذات نے بتا دیا کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس رکھا ہے۔ اور اسی موقع پہ پھر یہ آیت اتری، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر تم نیک نیتی سے دے رہے ہو تو جو تم سے لیا جا رہا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر صفائی ہے تو جو تم سے لیا جا رہا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی بات میں بالکل سچائی ہوتی ہے۔ میں نے ام فضل کے پاس کہلا بھیجا، اس نے پیسے بھی، ہمارے پاس وہی ذخیرہ تھا، وہ میں نے لا کے دے دیا، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلدی مجھے 20 غلام دیے، اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا، 20 غلام اللہ پاک نے دیے 20 مثقال سونے کے بدلے میں، اور ہر غلام سے میں کمواتا تھا، یعنی اس سے کام کراتا تھا تاکہ وہ میرے لیے سورسز آف انکم ہو جائے۔ تو ہر غلام ہر سال 20 مثقال سونا کما کے مجھے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ 20 مثقال لے لیے تھے تو 20 مثقال واپس کیا، ایسا نہیں ہوا، 20 مثقال کی جگہ 20 غلام اللہ نے دیے، اور وہ غلام 20 کے 20 کام کرنے والے دیے، اور وہ ان کی آمدنی یہ تھی کہ وہ ہر سال 20 مثقال سونا ہر غلام کماتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اللہ نے جو فرمایا سورہ یونس میں کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما فی یؤتکم مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور پلس یہ ہے کہ جو لیا گیا وہ تو دیا ہی جائے گا، لیکن چونکہ تم نے دیا ہمارے کہنے پر، لہذا تمہارے پاپ بھی دھو دیے جائیں گے، گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر خالی گناہ معاف کرنے کے لیے لے لیا جاتا تو بھی بس تھا نا بھائی، اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر چیز؟ فرمایا گناہ بھی معاف ہوں گے تمہارے اس خرچ کرنے پر، اور جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک اپنی بات کا بالکل پکا ہوتا ہے، اللہ اپنی بات کا سچا ہے، تو اس طریقے سے اللہ پاک نے بہت اتنی فضائل اس کے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دوستو. احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے لیے فضائل صدقات کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ حضرت شیخ نے کس طرح تفصیلات کے ساتھ اس کے لیے فضائل بیان فرمائے ہیں, آیتیں سنائی ہیں, احادیث بیان فرمائے ہیں. اس لیے میرے دوستو بھائیوں, جب دین کا تقاضا آئے تو اس تقاضے کو پورا کر لینا چاہیے. ہم ایک تقاضا چھوٹا سا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس امید پر کہ آپ بھی ہمارے اس میں حصے دار ہوں گے. اور ہم لوگ جو سروس دے رہے ہیں وہ پوری دنیا میں دے رہے ہیں, مطلب سب کو ہی دے رہے ہیں, اس ملک میں سب جگہ, یہاں پہ بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سب جگہ ہی. تو دین کا چونکہ کام ہے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ یار یہ لاس اینجلس میں تھوڑے ہو رہا ہے یہ کام, یہ تو شکاگو میں کر رہے ہیں یہ لوگ, تو شکاگو والوں سے کیوں نہیں لیتے. تو بھائی شکاگو والوں سے تو لیتے ہی ہیں, لیکن کام چونکہ بڑا ہے تو ان سے بھی تعاون لینا پڑتا ہے, دیگر مسلمان بھائیوں سے بھی تعاون کی درخواست کرنی پڑتی ہے. اس طریقے سے کام چل رہے ہیں اور اس ملک کے اندر تو سارے ادارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. دنیا کے واسطے ہم بہت پیسہ خرچ کر پاتے ہیں لیکن دین کے واسطے ہمارے جیب میں ذرا کم ہاتھ پڑتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا نیڈ بڑھ جاتی ہیں اور جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں, پورے نہیں ہو پاتے ہیں. ایک مختصر سا تقاضا میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم جو ادارہ چلاتے ہیں اس کا نام رحمت عالم فاؤنڈیشن ہے, جو آپ کا جانا پہچانا ہے, بہت مرتبہ آپ کا سنا ہوا ہوگا, بہت ساتھی یہاں کے آئے ہوئے بھی ہیں وہاں پر. تو رحمت عالم فاؤنڈیشن کے تحت ہم تین ادارے چلاتے ہیں, ایک مدرسہ چلاتے ہیں دینی, پورے عالم کا کورس یہاں سے وہاں تک شروع تک, اور اس میں شعبہ حفظ بھی ہے, لڑکے بھی حفظ کرتے ہیں, لڑکیاں بھی حفظ کرتی ہیں. اور الحمدللہ تعالیٰ یہ سات آٹھ سالوں میں ہم نے, دس سالوں کے اندر ہم نے اب تک ہمارے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ لڑکیوں کو عالمہ بنا دیا ہے. ہمارے پاس شکاگو میں اس وقت 80 سے زیادہ عالمات ہیں, خالی ہمارے پاس کے پڑے ہوئے. پھر ان کی شادی کسی کی سیاٹل میں, کسی کی جناوالا نیو جرسی میں, کسی کی جناوالا ڈیٹرائٹ میں اور مشیگن میں, ادھر ادھر پھر وہاں انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے تعاون کیا, ہمارے جیب میں پھٹی کوڑی نہیں ہے, ہم کہاں سے پڑھاتے, آپ لوگوں نے کیا تو پڑھایا, تو ثواب کہاں جا رہا ہے اس کا؟ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو اس میں حصہ لینے والے ہیں. تو ایک ادارہ دارالعلوم چلتا ہے اور ایک اسکول چلتا ہے فل انوائرمنٹ میں, اسلام کے اسلامک انوائرمنٹ میں. اسکولنگ سسٹم نہیں ہے اپنے پاس عصری تعلیم کا, عصری تعلیم میں ایک زہر ہے, غیر اسلامی کلچر کا زہر, غیر اسلامی تمدن کا زہر, غیر اسلامی اخلاقیات کا زہر, دین سے دوری کا زہر, دنیا کی محبت کا زہر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف عادتیں بننے کا زہر. غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک کلچر ہے, اس کے خلاف ہیبٹس آپ بنائیں گے تو حضور کی دشمنی والے کلچر کا ایک زہر ہے. اور ہر مسلمان کو یہ زہر سمجھ میں آتا ہے, اور آج ہر مسلمان پریشان ہے اپنے اولاد سے اس معاملے میں. اس سے بچاتے ہوئے ہم عصری تعلیم دیں, اس کا بھی ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے اسکول کے نام سے, وہ چلتا ہے. اور ایک شریعہ بورڈ کا آفس چلتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ 45 آدمی کام کرتے ہیں اس ادارے میں, یہ تینوں چیزوں کو ملا کر, جو ہمارے پاس فل ٹائم یعنی جاب کرنے والے جو ساتھی ہیں 45 ہیں, عورتوں کو ملا کے, مردوں کو ملا کے, بہت معمولی معمولی تنخواہوں پر. ظاہر ہے کہ دین کا کام ہے تو دین کے کام میں تو بہت معمولی تنخواہیں دی جاتی ہیں, اور لوگ چونکہ دین کا کام ہے اس لیے برداشت کرتے ہیں. اگر دین کا کام نہ ہو تو کوئی بھی آدمی اتنی سروس اتنے پیسوں میں نہیں دے سکتا. ابھی رمضان سے پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا ایک غیر مسلم کی طرف سے, گورے کی طرف سے, اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے سروے کیا ہے پورے سینیگاگ کا, میں نے سروے کیا ہے پورے چرچز کا, اور میں نے سروے کیا ہے پورے اسلامک سینٹر اور مسجدوں کا. کہنے کہ سینیگاگ والا سال میں 2.5 لاکھ بناتا ہے, ربی جو ہوتا ہے ان کا, کم از کم غریب والا, اور چرچ والا سال میں 1.5 لاکھ بناتا ہے, اور ان کا مولوی مسلمانوں کا سال میں 36,000 بناتا ہے, 36 اونلی. کہنے کہ کیسے لوگ ہیں یہ, کیسے مینج کرتے ہیں, کیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ مگر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ہمارے علماء نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, کیسے وہ بوریوں پر اور جناب والا کیسے خستہ حال کے اندر اور کیسے سوکھی روٹی کے اندر اپنی زندگی گزار کے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. آج اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے, نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ وہ ترقی کر رہے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی, ان کی جیسی قربانی تو نہیں دی جا سکتی, وہ تھوڑی بہت جو کچھ دی جا سکتی ہے وہ تو دی جا سکتی ہے نا بھائی. تو اس طریقے سے ایسی بات نہیں ہے, بہت تھوڑے تھوڑے خرچوں کے اوپر ہمارے علماء, ہمارے حفاظ اور ہمارے پڑھانے والے, ہمارے ٹیچرز, ہمارے معلم راضی ہو جاتے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں, سروس کر رہے ہیں امت مسلمہ کی. تو یہ 45 آدمی کام کر رہے ہیں, تو اس میں ہم کو کچھ فیس کے ذریعے سے وصول ہو جاتے ہیں, کچھ ڈونیشن کے ذریعے سے ہمیں وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. شریعہ بورڈ میں 10 علماء ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس کم سے کم, اور یہ فتوے دینا, فصل جھگڑے چکانا, ذبیحہ سپروائزری کرنا, مون سائٹنگ کرنا, اور جناب والا آن لائن پہ جواب دینا, فونوں پہ جواب دینا, مشورے کاؤنسلنگ کرنا, قرآن پاک کے ذریعے سے علاج کرنا, یہ سب کام, اور سارے سروسز اللہ کی توفیق سے فری ہیں. اور اس وجہ سے کہ ہم قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، پیسہ بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مگر اس کے جو ایکسپنسز آتے ہیں اس کے لیے ہم ڈونیشن لے لیتے ہیں تھوڑا بہت. تو اس طریقے سے میرے دوستو یہ کام ہو رہا ہے. ان تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایک نیا تقاضا ہمارے پاس ارجنٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے سفر کرنا پڑا، وہ ہے کہ یہ تقاضے کے لیے ہم کو ڈونیشن ہونا ہی پڑتا ہے. ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں وہاں پہ، اور مسجد کا کام الحمدللہ تعالیٰ بہت حد تک ہو گیا ہے. تقریباً 3.5 لاکھ کا ہم نے وہ کیا ہوا تھا، چونکہ ایک چھوٹی سی مسجد اپنے حساب سے ہم بنا رہے تھے، تو اس میں سے جو ہے 3 لاکھ خرچ ہو گئے ہیں، 3 لاکھ کا کام ہو گیا ہے. قریب 1.5 لاکھ کا کام یا اس سے کچھ زیادہ کا کام باقی رہ گیا ہے. مطلب یہ کہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی اس میں ٹائلز نہیں بچھے، اس میں کارپیٹ نہیں بچھی، اس میں پلمبنگ کا کام نہیں ہوا، اس میں لائٹنگ کا کام نہیں ہوا، اور اس میں کلاس روم نہیں بنے، اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم بھی بنانے کا ہے، یہ کام ہے. تو مسجد کا تھوڑا سا جو خرچہ آ گیا ہے وہ، اور یہ جو ہمارا ڈونیشن کا جو خرچہ ایکسپنسز جو آتے ہیں منتھلی، وہ ان دونوں کے ساتھ ایک تقاضا ہم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر کے آپ ہمت کریں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ نظر کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، ثواب کرنے کے ثواب کے لیے، ذخیرہ آخرت کے طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ ضرور ہمت فرمائیں، تعاون فرمائیں. انشاءاللہ تعالی دین کا جو کام کر رہے ہیں ہمارے علماء دین اس میں بڑی مدد ہو جائے گی، اور آپ کے اس تعاون سے ان کو ایک حوصلہ ملے گا اور وہ بیچاروں کو کام کرنے میں سہولت ہو جائے گی. ورنہ اجتماعی جو کام ہوتے ہیں، انڈیویجولی نہیں کلیکٹیولی جو کام ہوتے ہیں، ایک دو آدمیوں کے بس کی چیز نہیں ہوتی. سب مل کے ہاتھ بٹاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، نہیں بٹاتے ہیں تو کام ادھورا ہو جاتا ہے. دعوت کا مبارک کام اگر انفرادیت کے ساتھ ہوتا تو بڑا بتاؤ ایسے پھیل سکتا تھا پوری دنیا. اجتماعیت سے لوگوں نے جان و مال کی قربانی دی، اللہ نے چار دانگے عالم کے اندر دعوت کے مبارک کام کو پھیلا دیا. ایسے ہی دینی اداروں کا کام ہے، ایسے تزکیہ اور تربیت کا کام ہے، اس میں سب اجتماعی محنتیں درکار ہوتی ہیں. ہر آدمی کو اپنی اپنی آخرت بنانی ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینا ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر لینا ہے، آپ کو جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے، اور عرش کے پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی چاہیے، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے ساتھ نزدیکی چاہیے. تو اس کے لیے میرے دوستو ہمیں ہمت کرنی ہے. بس یہ گزارش آپ کے سامنے کرنی تھی، کوئی لمبی چوڑی تقریر پیش نظر نہیں تھی، اور چونکہ شروع میں تھوڑی قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھ دی تھی تو اس کی وضاحت میں تھوڑی بات میں نے عرض کی. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لیجئے، اور اللہ کے لال ایسے ہیں کہ اگر کوئی ارادہ ہمت کرے تو ہمارے بڑا خرچہ اس میں نکل جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ہر ایک کے ساتھ اپنے تقاضے ہیں، اور یہ کہ جس کو اللہ پاک دیتا ہے تو پھر اس کے پاس ہر ایک آدمی کی ریچ بھی ہوتی ہے، یعنی ہر طرف سے لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے. ہم اکیلے کوئی مسجد نہیں بنا رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں، ہم اکیلے کوئی انسٹیٹیوٹ مدرسہ نہیں چلا رہے ہیں اور بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. پھر اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ خدمت کرنے کا اللہ نے ہمیں سلیقہ جذبہ دیا ہوا ہے، وہ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا انکار نہیں ہے، ہم کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مگر یہ کہ ایک تقاضا جب سامنے آتا ہے تو اس تقاضے کے اعتبار سے حوصلہ کر لینا چاہیے. تقاضے کا مطلب یہ رہتا ہے، ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ سے بولا پانی دے دو، اب گلاس میں لا کے دے دیے، تو گلاس میں پانی لا کے دیں گے آپ تو تقاضا پورا ہوگا اس کا. وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ گلاس میں لا کے دو گے تو کیسا وضو کرے گا؟ اردو سمجھ رہے ہو میری؟ تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ جس نوعیت کا اس کا تقاضا ہے اس اعتبار سے تھوڑی ہیلپ کرو بھائی. اب ایک آدمی غسل کے لیے بیٹھا ہے، آپ نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے جگ میں لا کے پانی دے دیا، تو بھائی جگ میں تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وضو میں ختم ہو جائے گا وہ پانی. تو تقاضے کا مفہوم یہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں بھائی تقاضوں کو لیا کرو، مطلب تقاضوں کو لینے کا یہ ہے کہ جس نوعیت کا تقاضا ہے اس کا اندازہ کر کے اس میں تھوڑی ہمت سے کام لے آدمی، تھوڑا حوصلے سے کام لے، اور اللہ پہ بھروسہ کرے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، اسی نے دیا ہے تاکہ ہم ذخیرہ آخرت کر سکیں، ورنہ تو سب کو چھوڑ کے جانا ہے. بس ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.